پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں حکومتی اتحاد کے نامزد امیدوار صادق سنجرانی 48 ووٹ لے کر چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں۔ ان کے مد مقابل یوسف رضا گیلانی نے 42 ووٹ لیے۔ چیئرمین سینٹ کے عہدے کے لیے حکومتی اتحاد کی جانب سے صادق سنجرانی کا مقابلہ حزب اختلاف کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی سے تھا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے مرزا محمد آفریدی حکومت اور مولانا غفور حیدری اپوزیشن کے امیدوار ہیں۔ جمعے کی صبح سینٹ کے اجلاس شروع ہونے پر 9 منتخب سینیٹرز نے حلف لیا، جس کے بعد پریزائڈنگ آفیسر سید مظفر علی شاہ کی سربراہی میں سینٹ کے نئے چیئرمین کی ووٹنگ ہوئی۔ ووٹنگ کے دوران سینٹ کے 100 میں سے 98 ارکان نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے ووٹ نہیں ڈالا، جبکہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اسحاق ڈار نے اب تک حلف نہیں اٹھایا ہے اور وہ بیرون ملک موجود ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ووٹ نہیں ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن ایوان میں اس وقت دلچسپ صورتحال سامنے آئی جب اپوزیشن کے ارکان نے پولنگ بوتھ اور ہال میں مبینہ خفیہ کیمروں کی موجودگی کا انکشاف کیا۔ اپوزیشن کے احتجاج کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے 3-3 اراکین پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کی طرف سے پاکستان کے لیے 6 ارب ڈالر کے پروگرام کی اگلی قسط کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں، اور پاکستان نے IMF کی طرف سے دیے گئے بیشتر ٹارگٹس کو رواں ماہ مکمل کرنے کی تیاری کر رکھی ہے، جس کے بعد امکان ہے کہ رواں ماہ 24 مارچ کو پاکستان کو اس پروگرام کے تحت $500 ملین کی قسط موصول ہو جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ IMF کے مختلف شرائط پوری کرنے پر پاکستان آئندہ چند ماہ میں مزید مہنگائی کا شکار ہوگا، تاہم بین الاقوامی سطح پر IMF پروگرام متحرک ہونے پر پاکستان کی معاشی حالت میں بہتری آ سکتی ہے۔ عالمی بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں خواتین کو کاروبار کرنے کی سہولیات دینے میں گزشتہ سال کی نسبت بعض آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، جس سے اس میدان میں پاکستان کے مجموعی اسکور میں گزشتہ سال کی نسبت اضافہ دیکھا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے خواتین کو کاروبار کرنے کے لیے قوانین کو آسان بنایا ہے، جبکہ کام کرنے کی جگہوں پر بھی بہتر قوانین متعارف کروائے گئے ہیں۔ تاہم پاکستان اب بھی جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک جیسے بھارت، نیپال اور سری لنکا سے اس میدان میں پیچھے ہے۔ جنوب مغربی پاکستان میں حکام نے جمعے کے روز بتایا ہے کہ صوبہ بلوچستان میں کوئلے کی کان میں ہونے والے ایک دھماکے میں 6 کان کن ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے بتایا ہے کہ میتھین گیس کے جمع ہو جانے کے نتیجے میں دھماکہ ہوا۔ چینی خبر رساں ادارے شنہوا کے مطابق دھماکے سے قبل 2 کان کنوں کو کان سے نکال لیا گیا۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق افغان سیکیورٹی کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اس کی فوج کا ایک بریگیڈیئر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے قندھار کے ہسپتال میں جمعے کے روز دم توڑ گیا۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر سیکیورٹی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بریگیڈیئر مزمل شفیع، جو آٹھل کور کے کمانڈر تھے، جمعرات کے روز پنجوان ضلع میں اس وقت زخمی ہو گئے جب وہ اس ہفتے اگلے مورچوں کا معائنہ کر رہے تھے، لیکن ان کا انتقال جمعے کی صبح ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی طالبان کے دور پار میزائل سے زخمی ہوئے تھے۔ طالبان نے اس حملے پر تبصرہ نہیں کیا ہے۔ پاکستان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ پاکستان میں واضح طور پر کرونا وائرس کی ایک نئی لہر آ چکی ہے۔ پنجاب کے بڑے شہروں سمیت پورا پاکستان کرونا وائرس کی نئی لہر کی زد میں ہے۔ اگر ہم نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تو یہ لہر پورے پاکستان میں بری طرح پھیل سکتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے منصب صدارت سنبھالنے کے بعد قوم سے اپنے پہلے پرائم ٹائم خطاب میں ہندیہ دیا ہے کہ اس سال یکم مئی تک امریکہ میں 18 اور اس سے زیادہ عمر کے تمام افراد کو COVID-19 ویکسین لگوانے کا اہل بنا دیا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور اہم رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں آج کی اس خبر کے ساتھ. پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں حکومتی اتحاد کے نامزد امیدوار صادق سنجرانی 48 ووٹ لے کر چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں. ان کے مد مقابل یوسف رضا گیلانی نے 42 ووٹ لیے. چیئرمین سینٹ کے عہدے کے لیے حکومتی اتحاد کی طرف سے صادق سنجرانی کا مقابلہ حزب اختلاف کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی سے تھا. ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے مرزا محمد آفریدی حکومت اور مولانا غفور حیدری اپوزیشن کے امیدوار ہیں. جمعے کی صبح سینٹ کا اجلاس شروع ہونے پر 9 منتخب سینیٹرز نے حلف لیا, جس کے بعد پریزائیڈنگ آفیسر سید مظفر علی شاہ کی سربراہی میں سینٹ کے نئے چیئرمین کے لیے ووٹنگ ہوئی. ووٹنگ کے دوران سینٹ کے 100 میں سے 98 ارکان نے اپنا حق کے رائے دہی استعمال کیا. جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے ووٹ نہیں ڈالا, جبکہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اسحاق ڈار نے اب تک حلف نہیں اٹھایا اور وہ بیرون ملک موجود ہیں, جس کی وجہ سے ان کا ووٹ نہیں. پاکستان کے آئین کے مطابق چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے, لیکن ایوان میں اس وقت دلچسپ صورتحال بھی سامنے آئی جب اپوزیشن کے ارکان نے پولنگ بوتھ اور ہال میں مبینہ خفیہ کیمروں کی موجودگی کا انکشاف کیا. اپوزیشن کے احتجاج کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے 3-3 اراکین پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, اپوزیشن کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کا سیاست کا وسیع تجربہ تھا. وہیں صادق سنجرانی بھی سینٹ کے امور پر مہارت رکھتے ہیں اور وہ بطور چیئرمین سینٹ کی خدمات انجام دے چکے ہیں. صادق سنجرانی 14 اپریل 1978 کو بلوچستان کے معدنیات سے بھرپور ضلع چاگی کے علاقے نوکنڈی میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم انہوں نے چاگی میں حاصل کی اور بعد ازاں اسلام آباد منتقل ہو گئے. مارچ 2018 کے ہونے والے سینٹ انتخابات میں صادق سنجرانی باپ کے پلیٹ فارم سے سینیٹر منتخب ہوئے تھے. سینٹ کے انتخابات میں مزید تفصیلی اور تجزیاتی رپورٹیں ہمارے پروگراموں میں سنتے رہیے گا, اور اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ کو بھی ضرور دیکھے گا, جہاں آپ تازہ ترین اطلاعات دیکھ سکتے ہیں. اور آئیے اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں تفصیلی رپورٹیں. پاکستان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ پاکستان میں واضح طور پر کرونا وائرس کی ایک نئی لہر آ چکی ہے. پنجاب کے بڑے شہروں سمیت پورا پاکستان کرونا وائرس کی نئی لہر کی زد میں ہے. اگر ہم نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑا تو یہ لہر پورے پاکستان میں بری طرح پھیل سکتی ہے. دوسری جانب پاکستان کی پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ڈاکٹر نوشین حامد کا کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے ایکسپورٹ لائسنس میں تاخیر کی وجہ سے پاکستان کو کوویکس ویکسین کی فراہمی میں دیر ہو رہی ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کر رہے ہیں.
اسلام آباد میں معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان میں واضح طور پر کرونا کی نئی لہر آ چکی ہے. ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی نئی اقسام داخل ہو چکی ہیں. دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی وائرس کی نئی اقسام بہت تیزی سے پھیلتی ہیں. اگر ہم نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو یہ لہر پورے پاکستان میں بری طرح پھیل سکتی ہے.
اس وقت یہ لہر سارے ملک میں ہے, لیکن خصوصاً اس کا زور پنجاب کے بڑے شہروں میں ہے. لیکن اگر احتیاط نہ برتی گئی تو یہ سارے ملک میں پوری طرح پھیل سکتی ہے.
ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ اگر عوام نے احتیاط نہ کی تو نتیجتاً ہمارا ہیلتھ سسٹم متاثر ہو سکتا ہے. اس وقت مریضوں کی تعداد میں اضافہ نظر آ رہا ہے اور نئے وائرس کی کچھ اقسام بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتی ہیں.
اس وقت بھی ہمارے جو بیڈز کی آکوپینسی ہے, ہسپتال میں جو مریضوں کی تعداد ہے, وہ بڑھ رہی ہے. سو اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم تمام احتیاطی تدابیر پہ سختی سے عمل کریں, ان کو اپنائیں.
دوسری جانب پاکستان میں اب تک عام شہریوں کے لیے ویکسین کی فراہمی شروع نہیں ہو سکی. پاکستان میں اب تک ہیلتھ ورکرز کے بعد 60 سال سے زائد عمر کے شہریوں کو کرونا ویکسین فراہم کی جا رہی ہے. پاکستان کو کوویکس پروگرام کے تحت ویکسین فراہم کی جانی تھی, لیکن اب تک یہ ویکسین پاکستان نہیں پہنچ سکی. پاکستان کو بھارت میں تیار کردہ ایسٹرازینکا ویکسین فراہم کی جانی ہے. پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ڈاکٹر نوشین حامد کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے اس ویکسین کے لیے ایکسپورٹ لائسنس کے اجرا میں تاخیر کی وجہ سے اب تک یہ ویکسین پاکستان کو فراہم نہیں کی جا سکی. پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور این سی او سی کے مطابق گزشتہ روز 2500 سے زائد کرونا کے نئے مریض سامنے آئے ہیں, جبکہ ہلاکتوں کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
جنوب مغربی پاکستان میں حکام نے جمعے کے روز بتایا کہ صوبہ بلوچستان میں کوئلے کی کان میں ہونے والے ایک دھماکے میں 6 کان کن ہلاک ہو گئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کا کہنا ہے کہ میتھین گیس کے جمع ہو جانے کے نتیجے میں دھماکہ ہوا۔ جنی خبر رساں ادارے شنوا کے مطابق دھماکے سے قبل 2 کان کنوں کو کان سے نکال لیا گیا تھا۔ عالمی بینک کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں خواتین کو کاروبار کرنے کی سہولیات دینے میں گزشتہ سال کی نسبت بعض آسانیاں پیدا ہوئیں، جس سے اس میدان میں پاکستان کے مجموعی سکور میں گزشتہ سال کی نسبت اضافہ دیکھا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے خواتین کو کاروبار کرنے کے لیے قوانین کو آسان بنایا ہے، جبکہ کام کرنے کی جگہوں پر بھی بہتر قوانین متعارف کرائے گئے ہیں۔ تاہم پاکستان اب بھی جنوبی ایشیا کے دیگر ملکوں جیسے بھارت، نیپال اور سری لنکا سے اس میدان میں پیچھے ہے۔ مزید تفصیلات کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
شازیہ متین پاکستان سے تازہ سبزیاں اور پھل برآمد کرنے کے کام سے گزشتہ 4 سال سے وابستہ ہیں اور ان کا کاروبار مشرق بعید سے لے کر مشرق وسطی اور پھر یورپ اور امریکہ تک پھیلا ہوا ہے، ایک ایسا شعبہ جہاں مکمل طور پر مردوں ہی کا غلبہ ہے۔ شازیہ کا دعویٰ ہے کہ وہ اس فیلڈ میں کام کرنے والی واحد پاکستانی خاتون ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی فیلڈ میں مردوں نے ان کا بے حد ساتھ دیا، ان کی حمایت کی اور اس کی وجہ سے وہ آج پاکستان کی معروف ایکسپورٹرز میں شمار ہوتی ہیں۔ شازیہ کا کہنا ہے کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو مواقع موجود ہیں، اصل چیز اس کام کو سر انجام دینے کا جذبہ ہے۔
دیکھیں، اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ سارے مواقع میسر ہو کہ آپ کتنے، آپ کا کتنا پیشن ہے اس کام کرنے کے بارے میں۔ لوگ پھر دیکھیں، لوگوں کو بھی کام چاہیے، تو اگر آپ پیشنیٹلی کسی کام کو کرتے ہیں تو اس کا انشاءاللہ آپ کو پورا رزلٹ ملتا ہے۔
عالمی بینک کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں خواتین کو کاروبار کرنے کی سہولیات دینے میں کچھ آسانیاں پیدا ہوئی ہیں اور اس وجہ سے پاکستان کے مجموعی اسکور میں گزشتہ سال کی نسبت اضافہ دیکھا گیا ہے۔ رپورٹ میں پاکستان ان معیشتوں میں شامل ہے جہاں اس بارے میں غیر معمولی اصلاحات متعارف کرائی گئی، ان میں کاروبار کو فروغ دینے اور کام کی جگہ کو بہتر بنانے کے لیے نئے قوانین متعارف کرانے میں پاکستان نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تاہم پاکستان کو اب بھی اس میدان میں کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نقل و حرکت کی آزادی، خواتین کی تنخواہوں سے متعلق، شادی اور بچوں کے پیدا ہونے کے بعد خواتین کے کام کو متاثر کرنے والی رکاوٹوں، املاک اور وراثت میں صنفی فرق روا رکھنے جیسے قوانین پر غور کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد وومن چیمبر آف کامرس کی بانی رکن سمینہ فاضل کا کہنا ہے کہ خواتین کو کاروبار بڑھانے کے لیے بلا سود قرضوں کی فراہمی میں رکاوٹوں کو دور کرنے سمیت انہیں بہتر وسائل فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔
وہ کرنا چاہتی ہیں، بس یہ کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس کیپیٹل نہیں ہے خواتین کے پاس، گورنمنٹ کے بلنگ و بات دعوے۔
پاکستان میں کمپنیوں کو رجسٹرڈ کرنے کے ذمہ دار ادارے سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران ملک میں 21,000 کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئیں، جن میں خواتین کی نمائندگی 24.3% ہے، جو کافی حوصلہ افزا قرار دی جا سکتی ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF کی طرف سے پاکستان کے لیے 6 ارب ڈالر کے پروگرام کی اگلی قسط کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں اور پاکستان نے IMF کی طرف سے دیے گئے بیشتر ٹارگٹس کو رواں ماہ مکمل کرنے کی تیاری کر رکھی ہے، جس کے بعد امکان ہے کہ رواں ماہ 24 مارچ کو پاکستان کو اس پروگرام کے تحت $500 ملین کی قسط موصول ہو جائے گی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ IMF کی مختلف شرائط پوری کرنے پر پاکستان آئندہ چند ماہ میں مزید مہنگائی کا شکار ہوگا، تاہم بین الاقوامی سطح پر IMF پروگرام متحرک ہونے پر پاکستان کی معاشی حالت میں بہتری آ سکتی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس رواں ماہ کے آخر میں ہونے کا امکان ہے، جس میں پاکستان کے لیے اس پروگرام کے تحت اگلی $500 ملین کی قسط جاری ہونے کا امکان ہے، جس کے بعد پاکستان کو اس پروگرام کے تحت حاصل $2 ارب مکمل ہو جائیں گے۔ IMF کی اگلی قسط کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کی طرف سے سخت شرائط پیش کی گئی تھی، جن میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، حکومتی ملکیتی اداروں کے خزانہ میں کمی، اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دینا، نیپرا اور اوگرا میں ریفارمز اور ٹیکس وصولی کے نظام کو بہتر بنانا شامل ہیں۔ معاشی امور پر کام کرنے والے صحافی شہباز رانا کہتے ہیں کہ IMF کی جو بڑی شرائط تھی وہ تقریباً حکومت نے پوری کر لی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا کہا گیا تھا، اس کا بل کابینہ نے منظور کر دیا ہے اور جلد اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا۔
میجر جو IMF کی کنڈیشن ہے نا، فراڈ ایکشن، وہ تو گورنمنٹ نے تقریباً کر لی ہیں، جس میں آپ کا ایک نیا بجٹ انٹروڈیوس ہو جاؤ گا پارلیمنٹ میں، بجٹ جو ہے اس کا فائنینس بل وہ کیبنٹ نے اس ہفتے اپروو کر دیا، اس کے علاوہ اسٹیٹمنٹ آف پاکستان کا پرائر ایکشن تھا وہ کیبنٹ نے اپروو کر دی، وہ پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں انٹروڈیوس ہو جائے گا۔ ایک جو چیز تو جو بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے میجر، وہ جو نیپرا کا قانون ہے، उसके अंदर जो तरमीम है वो अभी कौमी असम्बली की कामिल कमेटी बराए पावर के पास पड़ी हुई है।
तजिया कार कैसर बंगाली कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत IMF की शरायत को हर तरह से तस्लीम कर रही है और अवाम के बारे में सोच बहुत पीछे है। हालिया इकदाम से अवाम पर यकीनी तौर पर दबाव बढ़ेगा।
बात यह है कि पाकिस्तान को अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट्स को कट करना पड़ेगा। रेवेन्यू नहीं है तो एक्सपेंडिचर कट कर, हम एक्सपेंडिचर कोई कट नहीं करना चाहते, कर्जा लिए जा रहे तो चल ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो मार पड़नी।
शबाज राणा कहते हैं कि इस वक्त स्टेट बैंक के पास 13 अरब डॉलर के करीब ज़खायर मौजूद हैं। अगर 500 मिलियन डॉलर आते हैं तो इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे एक फायदा होता है कि पाकिस्तान के बारे में आलमी सतह पर सबको मालूम हो जाता है कि पाकिस्तान कौन सी पॉलिसियां फॉलो कर रहा है। पाकिस्तान में हालिया अरसे में महंगाई की शरह में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में इस वक्त महंगाई की शरह 14.95% तक पहुँच चुकी है। तजियाकारों का कहना है कि IMF के मौजूदा प्रोग्राम में फौरी तौर पर कीमतें बढ़ने का इम्कान नहीं, क्योंकि हुकूमत ने बिजली की कीमतें पहले ही बढ़ा दी, गैस की कीमतें भी बढ़ चुकी, जबकि नए टैक्सेस का इतलाक जुलाई से होगा। आसिम अली राणा, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
8 मार्च को हर साल खवातीन के आलमी दिन की मुनासिबत से पाकिस्तान में औरत आजादी मार्च मुनक्किद किया जाता है। सोशल मीडिया पर इस मार्च के हवाले से कई दिनों तक बहस जारी रहती है और जिसका मौजू अमूमी तौर पर शुरका के ब्लैक कार्ड्स पर दर्ज नारे होते हैं। इस साल भी ऐसी ही तनकीद जारी थी कि सूरत हाल उस वक्त ज्यादा संजीदा हो गई जब गुज़श्ता रोज मीडिया के कुछ अरकान की जानिब से एक वीडियो सामने लाई गई जिसे इस्लामी इकदार के खिलाफ करार देते हुए इसके कुछ हिस्सों को तौहीन मजहब करार दिया गया। लेकिन कुछ ही देर के बाद औरत आजादी मार्च के मुंतजमीन की जानिब से सोशल मीडिया पर असल वीडियो भी जारी कर दी गई जिसमें मजहब के खिलाफ कोई बात सामने नहीं आई। जुमे के सुबह इंसानी हकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने औरत मार्च के खिलाफ इस सोशल मीडिया मुहिम की शदीद मजम्मत करते हुए बयान दिया है कि एक बार फिर से मजहब की तस्दीक के इल्जाम का हथियार इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस बार उन औरतों के खिलाफ जिन्होंने खुद पर होने वाले हमलों और हरासानी के वाकयात की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। बयान में मजीद कहा गया है कि अब सिर्फ माजरत से काम नहीं चलेगा बल्कि ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे इल्जाम लगाने में मुलव्विस हैं। दूसरी जानिब साइंस के वफाकी वजीर वफाद चौधरी ने अपने ट्वीट में FIA को जाली वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है, उन्होंने इसे संगीन जुर्म भी करार दिया है। और भारत के जेरे इंतजाम कश्मीर में हजारों रोहिंग्या पनाहगजीन जम्मू और कश्मीर के शिमाली इलाके में कायम आरसी कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं जहां उन्हें हर वक्त बेदखल करके म्यांमार वापस भिजवाने के खदशात लाहक हैं। इन्हीं में से एक रोहिंग्या पनाहगजीन मोहम्मद आरिफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि वो अक्सर ऐसी खबरें सुनते रहते हैं जिनमें कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें इस इलाके से बेदखल कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। असद नजीर की रिपोर्ट में तफसील पेश करते हैं।
इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुनों का कहना है कि भारत के कौम परस्तों ने रोहिंग्या पनाह गुजीनों में खौफ पैदा कर दिया है जो उन्हें एक ऐसे इलाके में सिक्योरिटी रिस्क करार देते हैं जिसकी सरहदें पाकिस्तान से मिलती हैं और जहां मुसलमानों की गालिब अक्सरियत मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता का कहना है कि जम्मू इंतहाई हसास इलाके में है और ये सरहद के करीब वाक़ है। यहाँ की आबादी मुख्तलिफ नस्ल व मज़हब के लोगों पर मुश्तमिल है। इनका कहना है कि यहाँ रोहिंग्या अफराद की मौजूदगी इनके नज़दीक एक टाइम बम है जो किसी भी वक्त फट सकता है, लिहाजा ये इंतहाई ज़रूरी है कि इन्हें यहाँ से फौरी तौर पर निकाल दिया जाए। भारतीय पुलिस ने गुज़श्ता हफ्ते इनमें से 150 रोहिंग्या पनाह गुजीनों को म्यांमार वापस भिजवाने के लिए यहाँ से बेदखल कर दिया है। इन रोहिंग्या अफराद को खदशा है कि बर्मा की फौज की तरफ से इन पर जुल्म व सितम का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। एक और रोहिंग्या शख्स मुश्ताक अहमद ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि उन्हें बर्मा की फौज से किसी अच्छे सलूक की तवक्को नहीं है क्योंकि उन्होंने उनके वालदैन और बहन भाइयों को हलाक कर दिया था। मुश्ताक का कहना था कि बर्मा में फौज ने रोहिंग्या अफराद का कत्ले आम किया जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। मुबसरीन का अंदाजा है कि इस वक्त 40,000 के लगभग रोहिंग्या पनाहगुजीन भारत में मौजूद हैं। इंसानी हकूक की तंजीमों ने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि रोहिंग्या पनाहगुजीनों की बेदखली को रोका जाए और उन्हें तहफ्फुज फराहम किया जाए। असद नज़ीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
ترکی کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ترکی اپریل میں استنبول میں ایک افغان امن کانفرنس منعقد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو قطر کے تعاون سے منعقد کی جائے گی۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ ترکی جلد افغانستان کے لیے ایک خصوصی نمائندہ بھی مقرر کرے گا۔ ادھر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے افغان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک میں 12 سال سے زائد عمر کی لڑکیوں پر تقریبات میں گانا گانے کی پابندی کو ختم کرے۔ انسانی حقوق کے اس بین الاقوامی ادارے نے متعدد ٹویٹس میں کہا کہ ایسا اقدام لڑکیوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھنے اور بچوں کے حقوق سے متعلق قومی اور بین الاقوامی ضابطوں کی خلاف ورزی کے مترادف ہوگا۔ ادارے نے کہا کہ لڑکیوں کو فنی اور ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم افغانستان کی وزارت تعلیم نے کابل میں موجود اسکولوں کی انتظامیہ کو ایک اور خط ارسال کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صرف 6ویں کلاس تک کے طلبا و طالبات کو مشترکہ طور پر اپنے والدین کے ہمراہ گانا گانے کی اجازت ہوگی۔
ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، پتہ ہے youtube.com/urduvoanews۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے منصب صدارت سنبھالنے کے بعد قوم سے اپنے پہلے پرائم ٹائم خطاب میں عندیہ دیا ہے کہ اس سال 1 مئی تک امریکہ میں 18 اور اس سے زیادہ عمر کے تمام افراد کو COVID-19 ویکسین لگانے کا اہل بنا دیا جائے گا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یقینی طور پر ان تمام افراد کو ویکسین لگائی جائے گی، تاہم اس تاریخ تک کم از کم سب ویکسین لگوانے کے لیے قطار میں لگ چکے ہوں گے۔ گزشتہ سال 11 مارچ کو عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کورونا کو عالمی وبا قرار دیے جانے کا ایک سال مکمل ہونے پر جو بائیڈن امریکی عوام کو COVID-19 پر قابو پانے کے اپنے اہداف سے آگاہ کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے پہلے 100 دنوں کے دوران 100 ملین امریکیوں کو کرونا ویکسین لگانے کی بات کرتے آئے ہیں، تاہم یہ ہدف وہ اپنے پہلے 60 دنوں میں ہی مکمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے ویکسین لگوانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر تمام امریکی اس ذمہ داری کو پورا کریں تو عین ممکن ہے کہ اس سال 4 جولائی کو امریکی یوم آزادی منانے کے علاوہ امریکی عوام اس وائرس سے آزادی کا بھی آغاز کر سکیں گے۔ جو بائیڈن اپنی صدارت کے 50 دن مکمل کر چکے ہیں۔ صدر بائیڈن نے اپنے ابتدائی دنوں میں عالمی برادری کے ساتھ رابطے بحال کیے ہیں جو سابق صدر کے دور میں منقطع ہو گئے تھے۔ اس میں عالمی ادارہ صحت اور موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق پیرس معاہدے میں امریکہ کی واپسی بھی شامل ہے۔ امیگریشن معاملات کے حوالے سے صدر بائیڈن امریکہ میکسیکو سرحد پر سابق صدر کی طرف سے باڑ لگانے کے کام کو روک چکے ہیں اور مسلم اکثریت کے متعدد ممالک پر عائد سفری پابندیاں بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ امیگریشن سے متعلق جامع اصلاحات کا بل بھی متعارف کرا رہے ہیں۔ اور امریکی ایوان نمائندگان نے صدر جو بائیڈن کے 1.9 ٹریلین ڈالر کے کرونا ریلیف پیکج کی منظوری دینے کے بعد صدر کے دستخط کر دیے گئے ہیں۔ اور صدر بائیڈن نے سابق صدر کے دور میں عائد کردہ 28% کاروباری ٹیکس کو کم کر کے 21% کر دیا ہے، جبکہ امیر شہریوں پر ٹیکس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ چین نے ایک بار پھر برطانیہ کے نشریاتی ادارے بی بی سی کی حالیہ رپورٹنگ پر شکایت کی ہے۔ اس سے قبل حکام نے چین میں تعینات برطانوی سفیر کو بلا کر پریس کی آزادی کے دفاع میں تحریر کیے گئے ان کے ایک مضمون پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق لندن میں چین کے سفارت خانے نے اپنی ویب سائٹ پر جمعرات کے روز ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اس نے بی بی سی کو ایک خط تحریر کیا ہے جس میں اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طرفداری سے باز آئے، اپنی غلطیوں کو درست کرے اور چین کے بارے میں غیر جانبدارانہ، شفاف اور متوازن انداز میں بات کرے۔ اسد نذیر تفصیل بتاتے ہیں۔
منگل کے روز برطانوی سفیر کیرولین ولسن نے اپنے سفارت خانے کی ویب سائٹ پر ایک مائکرو بلاگ میں لکھا تھا کہ چین کے بارے میں ناقدانہ رپورٹنگ، چین کے خلاف بطور ملک نفرت یا عدم احترام کا اظہار نہیں ہے، جس پر چین کی وزارت خارجہ نے انہیں طلب کر کے احتجاج کیا۔ بدھ کے روز چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان چاؤ لیجان نے کہا کہ سفیر ولسن کا مضمون ان کے گہرے نظریاتی تعصبات کا عکاس ہے۔ اے پی کے مطابق چین کی حالیہ تنقید اس اندرونی اشتعال کو ظاہر کرتی ہے جو اسے بی بی سی کی حساس موضوعات پر رپورٹنگ سے ہے۔ ان میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ، صوبے سنکیانگ میں مسلمان اقلیت پر جبر اور برطانیہ کی جانب سے ہانگ کانگ کے لاکھوں مکینوں کے لیے برطانیہ میں قیام اور پھر امکانی شہریت کے لیے دروازے کھولنے جیسے فیصلوں پر رپورٹنگ شامل ہے۔ گزشتہ ماہ چین نے چند ہوٹلوں، رہائشی احاطوں اور دفاتر میں بی بی سی کے دکھائے جانے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ یہ پابندی برطانیہ کے خبر رساں اداروں کی چین پر ناقدانہ رپورٹنگ اور برطانیہ کی جانب سے چین کے سرکاری تحویل میں چلنے والے نشریاتی ادارے سی جی ٹی این پر پابندی کے رد عمل میں سامنے آئی ہے۔ برطانیہ سابق برطانوی نو آبادی ہانگ کانگ میں شہری آزادیوں کے خلاف چین کے کریک ڈاؤن کی مذمت کرتا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے برطانوی سفیر کیرولن ولسن کے مضمون پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے ہمیشہ سفیر صاحبہ کو متعلقہ معاملات پر اپنے باضابطہ موقف سے آگاہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سفیر ولسن کا مضمون منطق سے بالاتر اور حقائق کے منافی ہے، جس میں برطانوی میڈیا کی چین کے خلاف غلط انفارمیشن اور رپورٹنگ شامل ہے۔ برطانوی سفیر کیرولن ولسن نے ٹویٹر پر اس تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے مضمون کے مندرجات پر پوری طرح قائم ہیں اور ان سے قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں شک نہیں ہے کہ برطانیہ سے رخصت ہونے والے چین کے سفیر بھی اپنے ان 170 مضامین کے مندرجات سے پوری طرح متفق ہوں گے جو انہوں نے برطانیہ کے بڑے میڈیا اداروں میں آزادی سے شائع کیے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب کرونا وائرس کے بارے میں تازہ ترین خبریں اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں امریکہ بھر میں وبا سے مزید 1,564 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 529,267 ہو گئی۔ امریکہ کے 4 سابق صدور ایک نئی اشتہاری مہم میں حصہ لے رہے ہیں، جس کا مقصد COVID-19 ویکسین لینے کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ایڈ کاؤنسل کی تیار کردہ ویڈیو میں سابق صدر بل کلنٹن نے کہا ہے کہ ہم کافی لوگوں کو کھو چکے ہیں اور ہمیں ایک بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس اشتہار میں کلنٹن اور ان کی اہلیہ ہلری کلنٹن کو ایک تصویر میں ویکسین لیتے دکھایا گیا ہے۔ سابق صدر جارج ڈبلیو بش کا کہنا ہے کہ اس وبائی بیماری سے جان چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ساتھی شہری ویکسین لیں۔ ویڈیو میں کلنٹن کی طرح بش اور ان کی اہلیہ لورا کو بھی انجیکشن لیتے دکھایا گیا ہے، اور اسی طرح سابق صدر باراک اوباما اور ان کی اہلیہ مشیل، سابق صدر جمی کارٹر اور ان کی اہلیہ روزلن بھی شامل ہیں۔ سابق رہنما ویکسین لینے کے بعد اپنے محفوظ ہونے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اوباما کا کہنا ہے کہ وہ مشیل کی والدہ کے گلے ملنا اور ان کی سالگرہ کے موقع پر اکٹھا ہونا چاہتے ہیں۔ بش کا کہنا ہے کہ وہ ٹیکسس رینجرز کے اسٹیڈیم میں پورے ہجوم کے درمیان میجر لیگ بیس بال کے سیزن کا آغاز دیکھنے کے منتظر ہیں۔ کارٹر نے ناظرین کو یہ بتا ہوئے اشتہار کا خاتمہ کیا کہ فیصلہ آپ پر منحصر ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اشتہار میں شامل نہیں، وہ گزشتہ سال COVID-19 کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ ویڈیو میں ناظرین کو ایک ایسی ویب سائٹ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، جس میں مختلف دستیاب ویکسینوں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ ان کی منظوری کیسے دی گئی، ویکسین لینے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کا تجربہ کیسا رہا۔ امریکہ میں تقریباً ہر 5 میں سے ایک امریکی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار یا قریبی دوست کو کھو دیا ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس این او آر سی سینٹر بائی پبلک افیئر ریسرچ کے ایک نئے سروے میں مختلف آرا سامنے آئیں۔ ایک طرف تو وائرس کے بارے میں عوام کی پریشانی ختم ہو رہی ہے، جبکہ دوسری جانب سوگ منانے والے لوگ محفوظ رہنے کے لیے مسلسل جد و جہد پر مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایسے میں جبکہ ویکسین اس وبا کے خاتمے کے لیے حقیقی امید دلا رہی ہیں، پھر بھی ہر 3 میں سے ایک امریکی ویکسین لینے کے لیے تیار نہیں۔ سب سے زیادہ ہچکچاہٹ نوجوان بالغ افراد، کالج کی ڈگری نہ رکھنے والے افراد اور ریپبلکن پارٹی کے ارکان میں نظر آتی ہے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کی دریافت ہونے والی نئی قسم کرونا کی عالمی طور پر پھیلنے والی قسم سے 64% زیادہ مہلک ہے۔ اس بات کی تصدیق ایک تازہ ترین تحقیقی رپورٹ میں کی گئی۔ کرونا وائرس کی یہ قسم ان متعدد اقسام میں سے ایک ہے جو عالمی وبا کے دوران اب تک سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں سامنے آئی ہے۔ اسد حسن کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
برٹش میڈیکل جرنل میں بدھ کو شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی نئی برطانوی قسم کا نشانہ جو افراد بنے ہیں، ان میں دیگر اقسام سے متاثر ہونے والوں کے مقابلے میں موت کا امکان 64% زیادہ ہے۔ گزشتہ ستمبر میں جنوب مشرقی برطانیہ سے پھیلنے والے کرونا وائرس کی نئی قسم اب دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں پہنچ چکی ہے۔ اس سے قبل ہونے والی ریسرچز میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ قسم کرونا وائرس کی اصل قسم سے کہیں زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کی جانب سے کرونا وائرس کو عالمی وبا قرار دیے جانے کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے۔ اس موقع پر برازیل میں کرونا وائرس سے ایک ہی دن میں ریکارڈ 2286 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ جنوبی امریکی ملک برازیل کرونا کیسز میں ڈرامائی اضافے کا سامنا کر رہا ہے۔ یہاں وائرس کی P1 قسم نمایاں ہے جو سب سے پہلے گزشتہ نومبر میں برازیل کے شہر مینواس میں ظاہر ہوئی تھی۔ محققین کا کہنا ہے کہ وائرس کی یہ قسم کرونا وائرس کی اصل قسم سے 1.4 سے لے کر 2.4 گنا تک زیادہ پھیلاؤ کی اہلیت رکھتی ہے اور ان لوگوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے جو COVID-19 سے صحت یاب ہو رہی ہیں۔ امریکہ کی جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے کرونا ریسورس سینٹر کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس کے کل 11.80 کروڑ کیسز میں سے 1.12 کروڑ سے زیادہ کیسز برازیل میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ کیسز کے اعتبار سے برازیل دنیا بھر میں امریکہ اور بھارت کے بعد تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ اموات کے اعتبار سے برازیل کا نمبر امریکہ کے بعد دوسرا ہے، جہاں 2,70,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایسے میں جب بہت سے ممالک اپنے شہریوں کو عالمی وبا سے بچانے کے لیے ویکسین لگانے کی کوششیں کر رہے ہیں، امریکہ کے صدر جو بائیڈن جانسن اینڈ جانسن کی تیار کردہ ویکسین کی اضافی خوراکیں دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ بائیڈن نے بدھ کو اعلان کیا کہ امریکہ جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کی 10 کروڑ خوراکیں خریدے گا تاکہ ملک میں کرونا ویکسین کی سپلائی میں اضافہ کیا جا سکے۔ جو بائیڈن نے گزشتہ ماہ $4 ارب کی خطیر رقم عالمی ادارہ صحت کے گلوبل ویکسین شیئرنگ پروگرام کوویکس کو بھی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ پروگرام امیر ممالک کی مدد سے ویکسین خرید کر تمام ممالک میں غیر جانبداری سے تقسیم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ امریکہ میں محققین کے ایک گروپ نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، انہیں فائزر اور بائیو انٹیک کی یا موڈرنا کی ویکسین کی 2 خوراکوں کے بجائے صرف 1 خوراک کی ضرورت ہوگی۔ زیادہ تر ریسرچر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ایک بار کرونا وائرس لاحق ہو چکا ہے تو اس کا مدافعتی نظام زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، جو ویکسین لگنے کے بعد تیزی سے اینٹی باڈیز بنانے لگتا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ۔
اور عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گیبریسس نے وائس آف امریکہ سے خصوصی انٹرویو کے دوران کہا کہ دنیا سمٹتی جا رہی ہے، ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہیں اور ہمیشہ سے زیادہ قریب بھی، گو کہ یہ قربتیں فوائد کے ساتھ ساتھ نقصانات کا باعث بھی بن رہی ہیں۔ اس نقصان کا ازالہ ایک ہی صورت میں کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے باہمی اتحاد۔ ہم سب مل کر ہی اس مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل کا کہنا تھا کہ WHO قومی کے ساتھ ساتھ عالمی یکجہتی پر بھی زور دیتا ہے تاکہ مل کر ہر مشکل کو شکست دی جا سکے، اور یہ کہ کرونا وائرس پر سیاست نہ کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 1 سال کے تجربات سے ایک اہم سبق یہ ہے کہ جب سیاست اور سائنس ایک ساتھ نہیں ہوتے تو مسائل جنم لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی بھی وبا یا ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دم تیار رہنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرس نے جمعرات کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ 1 سال قبل کرونا کی عالمی وبا کے آغاز کے بعد سے دنیا نے دکھوں کی ایک سونامی کا سامنا کیا۔ UNT پر ان کے ڈیپٹی ترجمان فرحان حق نے ان کا بیان پڑھ کر سنایا، جس میں مزید کہا گیا کہ COVID-19 کے خلاف ویکسین مہم موجودہ دور کے سب سے بڑے اخلاقی امتحان کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے ویکسینز کو امید کی کرن قرار دیا، تاہم ساتھ ہی ویکسین نیشنلزم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو متحد ہو کر تمام ملکوں میں ان ویکسینز کی فراہمی کو یقینی بنانا چاہیے۔ سیکرٹری جنرل نے اس وبا پر قابو پانے کے لیے دنیا بھر میں ہیلتھ کیئر ورکرز کی خدمات کو بھی سراہا۔ اور کرونا وائرس کی خبروں اور رپورٹوں کے بعد آئیے مزید خبریں اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ایرانی میڈیا اور کیلیفورنیا میں واقع ایک کمپنی کا کہنا ہے کہ ایرانی حکام نے ایک مشہور ایرانی پاپ گلوکار سے وابستہ متعدد پروڈیوسروں کو گرفتار کیا ہے۔ یہ گلوکار جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تہران کی اس تازہ ترین کوشش کا مقصد ایسے طرز عمل کو روکنا ہے جو بقول اس کے مغرب کی زوال پذیر اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ گرفتاریاں ایسے وقت پر کی گئی ہیں جب ایرانی سوشل میڈیا پر معروف ایرانی گلوکار سیسی یا ساسان حیدری رفتہ کی نئی جاری ہونے والی ویڈیو پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ یہ گلوکار رو پوش بھی ہیں۔ اس نئی ویڈیو میں ایک امریکی پورن اداکارہ کے ساتھ کچھ مناظر پیش کیے گئے ہیں اور جنہیں قدامت پسند ملک کی اخلاقی اقدار اور شائستگی کو داغدار کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایران میں اخبارات اور ٹیلی ویژن جیسے روایتی ذرائع بلاک پر حکومت سخت کنٹرول برقرار رکھے ہوئے ہے اور حکام اپنی پہنچ سے باہر سوشل میڈیا کے ان پلیٹ فارمز پر قواعد و ضوابط نافذ کرنے کے لیے عدالت کا استعمال کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ سن 2020 کے آخر میں تنازعات اور عدم استحکام کے شکار ملکوں میں تقریباً 9 کروڑ افراد شدید بھوک کا شکار ہوئے اور ان میں سے کم از کم 3 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کو اس سال قحط کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ انٹونیو گوٹیرس نے کہا کہ جنگ اور بھوک میں ایک مضبوط رشتہ ہے، جب آپ لوگوں کی بھوک کو نہیں مٹاتے تو تنازعات جنم لیتے ہیں اور تنازعات قحط کا پیش خامہ ہوتے ہیں، پھر بھوک اور قحط جنگوں اور تنازعات کا باعث بننے لگتے ہیں اور جوں یہ کڑی ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کو جنم دیتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یمن، جنوبی سوڈان اور برکینا فاسو سمیت درجنوں ملکوں میں لوگوں کو مدد کی اشد ضرورت ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے خوراک سے متعلق ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ ادارے کو مالی مشکلات کی وجہ سے یمن میں قحط کا شکار آبادی کو خوراک مہیا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے اور انہیں مجبوراً پرائیویٹ ڈونرز کی مدد لینا پڑے گی۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق یمن کے دورے کے بعد ورلڈ فوڈ پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈیوڈ بیزلی نے جنگ سے بحال یمن کی صورتحال کو جہنم قرار دیا۔ گیتی آرا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں۔
ڈیوڈ بیزلی کا کہنا تھا کہ ان کے ادارے کو یمن میں امداد کے لیے آئندہ 6 ماہ کے دوران کم از کم 81 کروڑ ڈالر درکار ہوں گے، جبکہ ان کے پاس صرف 30 کروڑ ڈالر موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ادارے کو مزید 1.90 ارب ڈالر کی ہنگامی امداد درکار ہوگی تاکہ اس سال کے اہداف کو پورا کیا جا سکے۔ بیزلی نے اس ہفتے کے آغاز پر یمن کا دورہ کیا، جس میں دارالحکومت صنعاء کا دورہ بھی شامل ہے، جو کہ اس وقت ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے قبضے میں ہے۔ بیزلی کا کہنا تھا کہ دنیا کو یمن کی صورتحال کے حوالے سے جاگنا ہوگا، خاص طور پر بچوں کے لیے، جنہیں انہوں نے بقول ان کے زندگی اور موت کے درمیان معلق دیکھا۔ منگل کو شام گئے اتوپیا کے شہر ایدس ابابا سے ویڈیو لنک کے ذریعے اے پی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جب کوئی شخص کسی بچہ وارڈ میں جاتا ہے تو وہاں اسے عمومی طور پر رونے یا ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن جس اسپتال میں وہ گئے اس کے بچہ وارڈ میں ہنسنے اور رونے کی آوازیں نہیں آتی، بلکہ ایک عجیب سی سوگوار خاموشی طاری تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک سے دوسرے کمرے میں اور وارڈ میں گئے اور وہ جگہ جہنم کا منظر پیش کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی بدترین جگہ تھی۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ یمن میں 1.60 کروڑ افراد، یا یوں کہیے کہ نصف کے قریب آبادی کو سنگین غذائی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ہزاروں افراد پہلے ہی سے قحط زدہ صورتحال میں رہ رہے ہیں۔ اس صورتحال کو امدادی تنظیمیں دنیا کا بدترین بحران قرار دیتی ہیں۔ خوراک کی شدید کمی کے باعث 4 لاکھ بچوں کو موت سے بچانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر امداد کی ضرورت ہے۔ ایندھن میں کمی کی وجہ سے مزید لاکھوں افراد شدید غربت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یمن میں 2014 میں خانہ جنگی کے آغاز کے بعد اسے عرب دنیا کا غریب ترین ملک کہا جاتا ہے۔ 2014 سے اقوام متحدہ کے مختلف اداروں کو یمن میں اپنی امدادی کاروائیاں جاری رکھنے میں سخت مالی مشکلات درپیش ہیں، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ مزید امدادی رقم کہاں سے آئے گی۔ کسی نے پیش گوئی کی کہ اگر عالمی لیڈروں نے دنیا کے کمزور ترین ملکوں کو، جن میں یمن، افغانستان، عوامی جمہوریہ کانگو اور شام شامل ہیں، اپنی ترجیحات میں شامل نہ کیا تو 2021 میں مزید تباہی دیکھنے میں آئے گی۔
جاپان میں جمعرات کو ایک بڑے زلزلے اور سونامی کے 10 سال گزرنے کی یاد منائی گئی۔ اس زلزلے اور سونامی میں کئی گاؤں اور قصبے اجڑ گئے تھے اور دنیا کا بدترین جوہری سانحہ پیش آیا تھا، جس میں 1800 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ٹوکیو میں جمعرات کے روز جاپان کے وزیر اعظم یوشیہیدے سوگا نے اور جاپان کے شہنشاہ ناروہیٹو نے اس سانحے کی یادگاری تقریب میں سوگواروں کے ساتھ چند لمحے کی خاموشی اختیار کی۔ ریکٹر اسکیل پر 9 کی شدت سے آنے والے زلزلے کے نتیجے میں سونامی آیا تھا، جس نے جاپان کے شمال مشرقی علاقے میں تباہی مچا دی تھی اور فکوشیما نیوکلیئر پاور پلانٹ کو سخت نقصان پہنچایا تھا۔ سونامی سے آنے والی بلند لہروں نے جوہری پاور پلانٹ سے بجلی کی سپلائی بند کر دی تھی اور اس کے ٹھنڈا کرنے کے نظام کو بھی بند کر دیا تھا، جس سے اس کے 3 ریئیکٹروں نے بھی کام کرنا بند کر دیا اور علاقے میں وسیع پیمانے پر تابکاری پھیل گئی اور نتیجتاً علاقے میں رہنے والے لاکھوں افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ 10 سال گزرنے کے بعد بھی جاپان کی حکومت کے پاس اس ریڈیو ایکٹیو ملبے سے مکمل نجات حاصل کرنے کی کوئی جامع حل یا ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے۔ روس اور چین چاند پر تحقیق کے لیے مشترکہ خلائی اسٹیشن بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس اقدام کو امریکہ سے مسابقت کی کوشش بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ روس اور چین نے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت ایک مشترکہ بین الاقوامی قمری تحقیقاتی مرکز انٹرنیشنل لونر ریسرچ اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ سمن خان تفصیل بیان کرتی ہیں۔
روس یعنی سوویت یونین نے 13 ستمبر 1959 کو سب سے پہلے انسان کو خلا میں بھیجا تھا۔ بعد ازاں روس مریخ اور چاند پر پہنچنے اور تحقیق کی دوڑ میں امریکہ اور چین سے پیچھے رہ گیا۔ روس کے خلائی ادارے روس کوسموس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس مفاہمتی یادداشت پر اس کے سربراہ دمتری روگوزین اور چین کے نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن CNSA کے جان کیجیان نے دستخط کیے۔ روس کے خلائی ادارے کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ چاند پر تحقیق کے لیے اسٹیشن کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے گا کہ وہ چاند کے مدار یا سطح پر ہونے والی پیچیدہ تحقیق کے مقاصد کے لیے استعمال ہو سکے۔ بیان کے مطابق خلا پر تحقیق میں دلچسپی رکھنے والے ممالک اور بین الاقوامی شراکت داروں کے لیے بھی یہ اسٹیشن دستیاب ہوگا۔ البتہ یہ واضح نہیں کیا گیا کہ یہ اسٹیشن مکمل کب ہوگا۔ سوویت یونین کے دور میں کامیابیاں سمیٹنے کے باوجود روس کا خلائی تحقیق کا شعبہ مالی مشکلات اور بدعنوانی کے باعث ترزلی کا شکار رہا ہے۔ روس اور امریکہ خلائی شعبے میں ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں۔ سرد جنگ میں حریف رہنے والے دونوں ممالک کے مابین یہ شعبہ باہمی تعاون کے چند شعبوں میں سے ایک ہے۔ روس کو یہ برتری حاصل تھی کہ وہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک خلا بازوں کو پہنچاتا تھا۔ البتہ گزشتہ برس امریکہ کی ایک نجی کمپنی اسپیس ایکس نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک پہنچنے کا مشن کامیابی سے مکمل کیا۔ اس مشن کے بعد روس کی خلائی پروازوں کی اجارہ داری ختم ہو گئی ہے۔ اسپیس ایکس دنیا کے امیر ترین افراد میں شمار ہونے والے امریکی ایلن مسک کی ملکیت ہے۔ یہ کمپنی چاند پر پہنچنے کی بھی منصوبہ بندی کر رہی ہے، جس کے بعد عوام کے لیے بھی چاند تک کے سفر کے آغاز کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب چین بھی خلائی تحقیق میں پیش رفت میں مصروف ہے۔ اس نے گزشتہ برس اپنی 93-1 خلائی مشین کا آغاز کیا تھا۔ اس مشن میں ایک روبوٹ مریخ کی جانب روانہ کیا گیا۔ فی الحال یہ مشن مریخ کے مدار میں موجود ہے۔ چین نے گزشتہ برس دسمبر میں چاند کی سطح کے نمونے حاصل کر کے دوبارہ زمین پر لانے کا مشن بھی کامیابی سے انجام دیا تھا۔ گزشتہ 4 دہائیوں میں اس نوعیت کا یہ پہلا مشن تھا۔
برطانوی شہزادے ہیری اور ان کی اہلیہ میگن کی طرف سے دیے جانے والے انٹرویو کے بعد سامنے آنے والے رد عمل کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہی آئے ہیں۔ آئیے کچھ اور مزید تفصیل بیان کرتے ہیں۔ برطانوی شہزادے ولیم نے اپنے بھائی پرنس ہیری اور میگن کی طرف سے تعصبانہ رویے کے الزامات پر پہلی مرتبہ بات کرتے ہوئے کہا، شاہی خاندان نسل پرست نہیں۔ پرنس ولیم شاہی خاندان کے پہلے فرد ہیں جنہوں نے ان الزامات پر عوامی سطح پر تبصرہ کیا۔ ایک انٹرویو کے دوران لگائے گئے ان الزامات نے شاہی خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
ایسٹ لنڈن اسکول کے دورے کے دوران جب ان سے اس مسئلے پر سوالات کیے گئے تو پرنس ولیم نے، جو اپنی شریک حیات کیٹ مڈلٹن کے ہمراہ تھے، کہا کہ ہم کوئی نسل پرست خاندان نہیں۔ ولیم، جن کی عمر 38 سال ہے، اپنے والد پرنس چارلز کے بعد شاہی خاندان میں وراثت پر دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی پرنس ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مارکل نے امریکی چینل کی میزبان اوپرا ونفرے کو انٹرویو دیتے ہوئے الزام عائد کیا تھا کہ میگن کو شاہی محل میں نسل پرستی اور سخت رویے کا سامنا رہا۔ خبر رسائی ادارے ایسوسیٹڈ پریس کی ایک رپورٹ کے مطابق ان الزامات کے بعد بکنگم پیلس کو مسلسل تنقید کا سامنا ہے۔ شاہی خاندان نے اپنی وضاحت میں 61 الفاظ پر مشتمل ایک بیان جاری کیا، جسے ناقدین نے ناکافی اور بہت تاخیر سے آنے والا جواب کہہ کر رد کر دیا ہے۔ 36 سالہ پرنس ہیری اور 39 سالہ میگن شاہی خاندان کے فرائض سے علیحدہ ہو کر کیلیفورنیا منتقل ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ نجی زندگی میں دخل اندازی کرنے والے برطانوی میڈیا سے دور ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میگھن نے انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ شاہی خاندان کے ساتھ قیام کے دوران انہوں نے اپنے آپ کو اتنا تنہا اور دکھی محسوس کیا کہ انہیں خودکشی کے خیالات آنے لگے۔ انہوں نے اپنے شوہر پرنس ہیری کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ شاہی خاندان کو ان کے پیدا ہونے والے بیٹے کی جلد کی رنگت کے بارے میں بھی تشویش تھی۔ انٹرویو کے نشر ہونے کے 36 گھنٹے بعد شاہی محل نے ملکہ الزبتھ دوئم کی جانب سے ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ پورا شاہی خاندان یہ جان کر بہت اداس ہوا ہے کہ ہیری اور میگھن کے لیے پچھلے کچھ سال کتنے مشکل رہے۔ بیان میں کہا گیا کہ نسل پرستی کا معاملہ خاص طور پر پریشان کن ہے، اگرچہ کچھ مسائل پر یادیں مختلف ہو سکتی ہیں، ان مسائل کو بڑی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور انہیں شاہی خاندان نجی طور پر حل کرے گا۔
اور آخر میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سٹیو بیسلون کی بطور ہدایت کار پہلی فلم لانگ ویکینڈ امریکہ اور کینیڈا میں آج ریلیز کی جا رہی ہے. یہ ایک رومانٹک کامیڈی فلم ہے جس میں زندگی کی تلخ حقیقتوں کے علاوہ اور محبت کی دیوانگی کا رنگ بھی نظر آتا ہے. یہ ایک ایسے رائٹر کی کہانی ہے جو اپنا کیریئر بنانے کی تگ و دو میں لگا ہے. اسی دوران اسے ایک لڑکی سے شدید محبت ہو جاتی ہے. فلم کے ہدایت کار اور اسٹوری رائٹر اسٹیو کہتے ہیں کہ یہ عام رومانٹک کامیڈی فلم نہیں بلکہ اس میں حقیقی زندگی کے تجربات, دکھ اور سختیاں بھی نظر آئیں گی. تو جناب اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوتی ہیں, لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید تفصیلات کے ساتھ. رپورٹوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. امریکہ کا افغانستان میں امن منصوبہ خطے کے ملکوں کی شرکت پر منحصر ہے, جس میں چین کا بھی کلیدی کردار ہوگا. ایک تجرباتی رپورٹ تیار کی ہے نفیس احود بھائی نے, آئیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں.
پاکستان نے امریکہ کی جانب سے افغانستان میں بین الاقوامی امن کانفرنس میں بھارت کی شمولیت پر اعتراض کیا ہے. یاد رہے کہ امریکی سیکرٹری خارجہ نے پچھلے ہفتے افغان حکومت کے سربراہان صدر اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کو خط لکھا تھا, جس میں تجویز دی گئی کہ خطے کے ممالک بشمول بھارت, روس, چین, پاکستان اور ایران مل کر افغانستان کا کوئی مشترکہ حل ڈھونڈیں. بھارت کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کی پروفیسر آلکا آچاریہ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے بھارت کو شامل کرنا نہایت ضروری ہوگا.
اگر افغانستان کو لے کے کوئی بھی ایک ملٹی لیٹرل جو بھی وارتالاپ ہوگا, جو بھی بات چیت ہوگی, اس میں بھارت اپنے آپ کو ایک اہم حصے دار مانتا ہے. مسئلہ تو یہی ہے کہ پاکستان کو لے کے جو پرابلمز ہیں, ڈسٹرسٹ بہت زیادہ ہے, وہ آڑے آتا ہے. اس لیے ایسی کوئی بھی چیز افغانستان کے فیوچر کو لے کر اگر ہوگی تو اس میں بھارت اپنے آپ کو بالکل بیچ میں لانے کی ہر سمے کوشش کرے گا.
پاکستان کو اعتراض ہے کہ بھارت اس سلسلے میں شامل ہو, کیونکہ پاکستان کہتا رہا ہے کہ بھارت افغانستان کو استعمال کرتا ہے بلوچستان میں حملے کروانے کے لیے.
جو ڈسٹرسٹ ہے دونوں کے بیچ میں, یہ جڑ تو وہیں سے ہے. جیسے پاکستان کا کنسرن ابھی آپ نے بتایا کہ بلوچستان میں ہندوستان کی دخل, اور ہندوستان کی طرف سے تو وہ ہے ہی ہے کہ وہ جو ٹیررزم ہو رہی ہے وہ اس کا ایک روٹ وہاں سے بھی نکلتا ہے.
ابھی دیکھا گیا ہے کہ بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ کواڈ میٹنگ کرنے جا رہا ہے, اور غالباً یہ چین کے خلاف ہے, اور چین پاکستان کا کافی قریبی دوست ہے. ایسے میں کیا تشویش کی جا رہی ہے کہ خطے میں کس حد تک ایک بٹوارا ہو جائے گا؟
بٹوارا تو لگ بھگ ہو ہی چکا ہے, لیکن یہ ایک بہت ہی ڈائنامک کنڈیشن ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو دائرے ہیں وہ بہت ہی بالکل لوہے کی لکیر ہیں, کیونکہ چین بھی یہی کوشش کر رہا ہے کہ ستھتی ایسی نہ بگڑے کہ پھر وہ ایک دو کیمپس کی بات آ جائے. وہ امریکہ سے بھی نرنتر بات کر رہا ہے. بہت سے لوگوں کا انومان ہے کہ اس بار جو پہل ہوئی ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں, وہاں پر کہیں نہ کہیں چین کا بھی ہاتھ رہا ہے.
یہ تھی نئی دہلی میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کی پروفیسر آلکا آچاریہ. دوسری طرف واشنگٹن ڈی سی کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان کے رد عمل کے بعد امریکہ کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ افغانستان امن منصوبے کو نئے سرے سے دیکھے.
یاد رہے کہ ہندوستان کی جو انکلوژن ہے وہ بیسیکلی اس لیے بھی کی گئی ہے کہ امریکہ اور ہندوستان کواڈ کا حصہ ہیں, اور اس حیثیت میں وہ بہت کلوز ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہندوستان ایک قسم کا کمپنسیشن ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں کہ اگر ان کو کوارڈ کی سپورٹ دینا ہے تو پھر ان کو افغانستان کی نیگوشیشن میں شامل کیا جائے.
غالباً امریکی سیکرٹری خارجہ بلنکن کی ان کے ہم منصب سے ملاقات ہوگی آئس لینڈ میں. چین کا آپ کیا کردار دیکھتے ہیں تاکہ پاکستان کو ٹیبل پر لایا جا سکے؟
اس کے دو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ چین اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کے لیے جب وہ سیکرٹری بلنکن سے ملاقات ہو تو یہ دکھانے کی کوشش کریں کہ وہ پاکستان کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. یا تو ہندوستان کو وڈرا کیا جائے جو کہ چین بڑا خوشی سے کروا لے گا, یا یہ کہ جو ڈسکشنز ہیں وہ انفارمل کر دی جائیں, ان ادر ورڈز یونائیٹڈ نیشنز کو شامل نہ کیا جائے. یہی ملک جو ہیں یہ انفارملی ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے.
یہ تھے واشنگٹن ڈی سی کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
اور پروگرام میں اگلی رپورٹ پیش کرنے سے پہلے آئیے آپ کو بتاتے چلیں, 15 مارچ پیر کے روز سے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے نشر ہونے والے پروگراموں کے اوقات نشریات تبدیل کیے جا رہے ہیں. خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ پروگرام حسب معمول شام 7 بجے نشر کیا جائے گا. مذاکروں اور مباحثے کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل شام 7:30 بجے منگل سے جمعے تک روزانہ پیش کیا جائے گا. آپ ہمارے یہ پروگرام پاکستانی وقت کے مطابق میڈیم ویو 972 kHz پر سن سکتے ہیں, اور یہی پروگرام نشر مقرر کے طور پر رات 8 بجے سے 9 بجے تک نشر کیے جائیں گے. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وائس آف امریکہ کا ایک مستقل سلسلہ ہے لائف 360, جس میں صحت مند زندگی گزارنے کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں جوڑوں کے درد کے بارے میں, جس کا سامنا بہت سے لوگوں کو رہتا ہے. سبا شاہ خان بتا رہی ہیں کہ یہ درد کس وجہ سے ہوتا ہے اور کیا اس کا کوئی مستقل علاج ہے یا نہیں.
ذرا سوچیے, اگر آپ کو ایسے کام جو آپ بغیر سوچے سمجھے کر لیتے ہیں, مثلاً گاڑی چلانے, سیڑھیاں چڑھنے اترنے اور عام معمول کے کام کرنے میں تکلیف محسوس ہونے لگے, تو زندگی کتنی مشکل ہو سکتی ہے. آرتھرائٹس یا جوڑوں کے درد کی تکلیف میں بھی اکثر لوگوں کو اپنے روزمرہ کے کاموں میں نہ صرف دشواری پیش آنے لگتی ہے بلکہ تکلیف کی وجہ سے وہ اپنا طرز زندگی بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے آسٹیو آرتھرائٹس, یعنی ایسا آرتھرائٹس جو عمر کے ساتھ ہوتا ہے, اور 54 سالہ نزاکت علی کو بھی اسی کی شکایت ہے.
علامات سے یوں ظاہر ہوا کہ میں چلتے پھرتے, مثال کے طور پہ سیڑھیاں چڑھنے میں میرے دونوں گھٹنے میں تکلیف شروع ہو گئی. وہ میرے لیے بہت تکلیف دہ مرحلہ تھا. پھر اس کے بعد جب نماز میں پڑھتا تھا تو جیسے میں اتحیات میں بیٹھتا تھا تو بیٹھ تو میں جاتا تھا لیکن بیٹھنے کے دوران تکلیف بھی شروع ہوتی لیکن اٹھ نہیں سکتا تھا میں. اس سے میرے معاملات زندگی میں فرق یہ آیا کہ خاص طور پہ جو نماز ہے اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہوگی.
ہمارے جوڑوں میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کے درمیان میں ایک اسپیس ہوتی ہے, اور ویئر اینڈ ٹیئر سے یا ہیوی ویٹ سے جب آپ کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو وہ اسپیس ہڈیوں کے درمیان ختم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہڈیاں آپس میں گھسنا شروع ہو جاتی ہیں, اور جب وہ گھستی ہیں تو آپ کو درد ہوتی ہے. 2020 میں برٹش جرنل آف میڈیسن میں شائع ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق دنیا بھر میں آسٹیو آرتھرائٹس کے مریضوں میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. آرتھرائٹس فاؤنڈیشن کے مطابق آرتھرائٹس دنیا بھر میں معذوری کی ایک بڑی وجہ ہے. جرنل آف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستان میں گھٹنے کا آسٹیو آرتھرائٹس دیہی آبادی میں 25% اور شہری آبادی میں 28% افراد کو لاحق ہے. اب ایک میل بھی نہیں چل سکتے تکلیف کے بغیر, یا پھر آپ کے گھٹنوں میں درد ہو رہی ہے رات کو اور آپ نیند سے جاگ رہے ہیں کیونکہ آپ کے گھٹنے میں درد ہے, تو اٹس ٹائم کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں.
ڈاکٹر کے پاس گیا, پھر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایک انجیکشن جو ہے وہ مہینے میں ایک دفعہ لگے گا. وہ مطلب 3-4 مہینے تک یہ کروائے, اس کے بعد تھوڑا سا ریلیو ملا. دوائیوں جو ڈاکٹر نے لکھے دی وہ تھوڑا سا میں کھاتا رہا, آرام تو آ جاتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد جس طرح بھی سردی آئی تو اس میں مجھے دوبارہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے.
ہم 3 کرائٹیریا یوز کرتے ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ ایک بلاک, جس کا مطلب ہے اباؤٹ 1/2 mile, آپ چل نہیں سکتے تکلیف کے بغیر اور آپ کو رکنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے گھٹنے میں یا ہپ میں, یا پھر اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. بیٹھنے سے بھی تکلیف اگر ہو رہی ہے جوڑ میں, یا رات کو سوتے ہوئے آپ جاگ رہے ہیں تکلیف سے, تو دین اٹس اے کرائٹیریا, اٹ مینس کہ آپ کو جوڑ ریپلیس کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. ڈاکٹر گلرخ کہتی ہیں اگر کسی کو دل کا عارضہ یا ڈائبٹیز جیسی کوئی سنجیدہ نوعیت کی بیماری ہے تو پھر سرجری ان کے لیے نہیں,
اور بہت سی دوسری تھراپیز شاید آپ کے لیے مددگار ہوں. مثلاً نزاکت علی کو ادویات اور انجیکشن سے افاقہ ہوا. اور ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ متوازن خوراک، واک، سوئمنگ، سائیکلنگ جیسی ایکسرسائزز اپنے لائف سٹائل میں اپنا کر آپ اس بیماری کو ڈیلے کر سکتے ہیں. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
1 فروری کو برما کی فوج نے ملک کی سویلین حکومت کے خلاف بغاوت کر دی. وزیر خارجہ اینٹی بلنکن نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ پروگرام کے مطابق برما کی نئی منتخب پارلیمنٹ کے اجلاس سے پہلے برما کی فوج نے سویلین حکومت کی وسیع تر قیادت کو حراست میں لے لیا، جن میں ریاستی کونسلر آن سان سوچی اور صدر وین منٹ، سول سوسائٹی کے لیڈرز، صحافی اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکن شامل ہیں. ہمارا ذہن بالکل صاف ہے، یہ ایک بغاوت تھی اور ہم خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے. یہ بغاوت برما کے عوام کے لوگوں کی اس خواہش کو رد کرنے کی کوشش ہے جس کا اظہار انہوں نے نومبر 2020 کے الیکشن کے دوران کیا تھا. اس بغاوت کے جواب میں صدر جو بائیڈن نے ایک انتظامی حکم جاری کیا جس کے تحت برما کی صورتحال کے پس منظر میں املاک پر روک لگا دی گئی ہے اور بغاوت کے حوالے سے تعزیرات کی منظوری دے دی گئی ہے. اس کے بعد محکمہ خزانہ نے متعدد برمی عہدیداروں اور اداروں کے خلاف بھی تعزیرات عائد کر دی. نئے انتظامی حکم نامے کے تحت امریکہ کے محکمہ خزانہ نے محکمہ خارجہ سے مشورے کے بعد بغاوت میں ملوث 10 افراد اور فوجی محکموں کی حمایت کرنے والے 3 اداروں کے خلاف تعزیرات لگا دیں. جن افراد کے خلاف تعزیرات لگائی گئی ہیں ان میں برمی افواج کے کمانڈر ان چیف من آنگ لینگ اور ان کے نائب سووین، اول نائب صدر اور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل مین سوئی، لیفٹیننٹ جنرل سین وین، لیفٹیننٹ جنرل سوٹس اور لیفٹیننٹ جنرل یہ اونگ شامل ہیں. ان میں سے سبوں نے بغاوت کی قیادت کی تھی. جنرل میان ٹون او او، ایڈمرل آن اونگ سان، لیفٹیننٹ جنرل ایوین اور لیفٹیننٹ جنرل اونگ لینڈ ڈوین بھی ان میں شامل ہیں. میانمار روبی انٹرپرائز، میانمار امپیریل جیٹ کمپنی لمیٹڈ اور کینکری کمپنی لمیٹڈ پر اس لیے تعزیرات لگائی گئی ہیں کہ وہ اس بڑے ادارے کی ذیلی ملکیت ہیں جس پر برما کی فوج کا کنٹرول ہے. ان تعزیرات کے نتیجے میں ان تمام افراد اور اداروں کی ایسی تمام املاک اور مفادات پر روک لگا دی جائے گی جو امریکہ کی حدود میں واقع ہیں یا جو امریکی شہریوں کے قبضے یا ان کے کنٹرول میں ہیں، اور امریکی شہری ان کے ساتھ لین دین میں شامل نہیں ہو سکیں گے. وزیر خارجہ بلنکن نے کہا ہے کہ ان تعزیرات کے تحت خاص طور پر فوج کے ان موجودہ یا سابق ارکان کو نشانہ بنایا گیا ہے جو جمہوری طور پر برما کی منتخب حکومت کا تختہ الٹنے میں پیش پیش تھے. ان میں برما کی معیشتی عوام کو ہدف نہیں بنایا گیا، اور ہم نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ ہم برما کے لوگوں کی انسانی حالت زار میں اضافہ نہ کریں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو یہ خبر سناتے چلیں کہ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں حکومتی اتحاد کے نامزد امیدوار صادق سنجرانی 48 ووٹ لے کر چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں. ان کے مد مقابل یوسف رضا گیلانی نے 42 ووٹ حاصل کیے. چیئرمین سینٹ کے عہدے کے لیے حکومتی اتحاد کی جانب سے صادق سنجرانی کا مقابلہ حزب اختلاف کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی سے تھا. ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے مرزا محمد آفریدی حکومت اور مولانا غفور حیدری اپوزیشن کے امیدوار ہیں. جمعے کی صبح سینٹ کے اجلاس شروع ہونے پر 9 منتخب سینیٹرز نے حلف اٹھایا، جس کے بعد پریزائڈنگ آفیسر سید مظفر علی شاہ کی سربراہی میں سینٹ کے نئے چیئرمین کی ووٹنگ ہوئی. ووٹنگ کے دوران سینٹ کے 100 میں سے 98 ارکان نے اپنا حق کی رائے دہی استعمال کیا. جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے ووٹ نہیں ڈالا, جبکہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اسحاق ڈار نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا اور وہ بیرون ملک موجود ہیں, جس کی وجہ سے ان کا ووٹ نہیں ہے. پاکستان کے آئین کے مطابق چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے, لیکن ایوان میں اس وقت دلچسپ صورتحال سامنے آئی جب اپوزیشن کے ارکان نے پولنگ بوتھ اور ہال میں مبینہ خفیہ کیمروں کی موجودگی کا انکشاف کیا. اپوزیشن کے احتجاج کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے 3-3 اراکین پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے منصب صدارت سنبھالنے کے بعد قوم سے اپنے پہلے پرائم ٹائم خطاب میں عندیہ دیا ہے کہ اس سال 1 مئی تک امریکہ میں 18 اور اس سے زیادہ عمر کے تمام افراد کو COVID-19 ویکسین لگوانے کا اہل بنا دیا جائے گا. انہوں نے وضاحت کی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یقینی طور پر ان تمام افراد کو ویکسین دے دی جائے گی, تاہم اس تاریخ تک کم از کم سب ویکسین لگوانے کے لیے قطار میں ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر بہجت جیلانی کو بھی پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.